اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرام مخصوص ہے آپ کے سوالات سے، جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات یہاں پر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ پروگرام کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ صرف آپ کی تاکید کی بنا پر چل رہا ہے۔ ہمارے ناظرین اس بات کی تاکید کرتے رہتے تھے مستقل کہ کہاں پر ہم سوال کریں، اس لیے کہ جو بھی آپ کا پروگرام ہوتا ہے اس کا ایک موضوع معین ہوتا ہے۔ مثلاً احکام کے حوالے سے اگر پروگرام ہے تو آپ تاریخ کے جواب نہیں دیتے، اسی لیے ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا اس میں آپ کسی بھی اپنی زندگی سے مربوط یا اسلام کے کسی بھی چیپٹر سے اور کسی بھی موضوع سے مربوط اگر سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مہمان جو حوزہ علمیہ قم کے ماہرین اسلامیات ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو فوراً آپ ہمیں بھیجیے۔ ہمارے نمبرز اور ہمارے ایڈریسز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، اب پروگرام میں ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں اخلاق کے سوالات کا، جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اخلاق کے حوالے سے، اور سوالات کا ماشاءاللہ ایک طولانی سلسلہ ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کتنے سوالات اخلاق کے حوالے سے لیتے ہیں، چونکہ دوسرے بھی موضوعات ہیں جن پر ہمیں سوالات کے جوابات پروگرام میں دینے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، قدر حسین صاحب نے کیا ہے پاکستان سے، اور انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے، اس کے لیے ہم خاص طور پر ان کا یہاں شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کا جواب دیا ہے جناب سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ نے، ہمارے ساتھ رہے ہیں، ان کا جواب بھی خود ان کی زبان سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام قدر حسین ہے، پاکستان سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ موعظہ اور نصیحت میں کیا فرق ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا تفسیر کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔
جی، موعظہ اور نصیحت، موعظہ واعظ سے ہے، یعنی واعظ خطیب کسی جگہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو، ایک اجتماع کو، ایک معاشرے کے اندر واعظ کرتا ہے، ان کی اجتماعی نصیحت کرتا ہے۔ موعظے سے مراد یہ ہے، لیکن نصیحت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے عربی میں نصح، نصح سے ہے، انسان خیر خواہ ہو جائے، یعنی کسی شخص کو کا خیر خواہ ہو کر اس کے اندر جو غلطی ہے، وہ جو کسی گناہ کا خدا نخواستہ ارتکاب کر رہا ہو، تو اس کو سائڈ پہ کرے اور اس کو محبت کے ساتھ سمجھائے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو انجام نہیں دیں۔ یہ تقریباً یوں کہیں کہ انڈیویجول، جو شخصی اور فردی تبلیغ جو ہے وہ نصیحت کہلاتی ہے اصطلاح کے اندر، اور جو اجتماعی تبلیغ ہوتی ہے اس کو واعظ یا موعظہ کہتے ہیں۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ واعظ کسے کہتے ہیں اور نصیحت کسے کہتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ نے اخلاق کے حوالے سے دیکھا۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال اخلاق کے حوالے سے کیا ہے وہ اصغر عباس صاحب نے کیا ہے، اور سوال ہے ان کا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں اور کیا جھوٹ بولنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سوال ہے اصغر عباس صاحب کا، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، کذب یعنی جھوٹ، اس کے مقابلے میں صدق آتا یعنی سچائی ہوتی ہے۔ کذب کی تعریف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے کذب کے؟ ہماری وہ گفتگو جو حقیقت اور واقع کے خلاف ہو، یہ کذب کہلاتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر، بارش نہیں ہو رہی ہے اور ہم نے آ کے کہا بارش ہو رہی ہے، تو ہماری یہ بات حق اور حقیقت یا واقع کے خلاف ہے، اسے کذب کہا جائے گا، جھوٹ کہا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں سچ ہے، یعنی ہماری گفتگو واقع کے مطابق ہو۔ بعض نے اپنے ضمیر اور عقیدے کا بھی ذکر کیا، یعنی ایسی گفتگو کریں جو انسان کی ضمیر کے مطابق ہو، اس کے عقیدے کے مطابق ہو، یعنی جو اس کے دل میں ہے اس کے مطابق ہو، یعنی جو بات کہہ رہا ہے اس بات کو مان بھی رہا ہو۔ تو یہ سچائی ہے، صداقت ہے، اگر نہیں دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے اس کے، تو یہ بھی کذب ہو جائے گا، یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ بہرحال جھوٹ بہت ہی برا ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اس کے بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ان اللہ وسائل الشیعہ میں حدیث ہے ان اللہ عز و جل جعل للشر اقفالا، پروردگار نے شر کو تالے میں بند کر رکھا، قفل ہے، جتنے بھی شر ہیں سب تالے میں بند ہیں، قفل ہے سب کے سب۔ وجعل مفاتیح تلکل افعال الشراب، ان تالوں کی چابی کیا ہے؟ شراب ہے۔ اس کے بعد کیا؟ والکذب شر من الشراب، یہ جھوٹ جو ہے شراب سے زیادہ شر اس میں پایا جا رہا ہے، نقصان اس میں پایا جا رہا ہے، یعنی اتنے زیادہ نقصانات ہیں جھوٹ کے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر جگہ جھوٹ بولنا قابل مذمت نہیں ہے، کہیں کے اوپر جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ اس وقت جب کسی مومن کی جان یا عزت یا آبرو کا دفاع کرنا ہو تو اس وقت جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ایک اہم مقصد کے لیے جھوٹ ہم بول سکتے ہیں، تقیے میں جا سکتے ہیں، لیکن عام طور سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹوں پر پروردگار نے لعنت بھی بھیجی ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بڑا اہم ایک سوال تھا کہ جھوٹ صحیح ہے، جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، اور کیا جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا؟ تو ہمارے مہمان نے بہت اچھی وضاحت کی۔ اور ناظرین، جھوٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ ہے چغل خوری، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کا نقصان کیا ہے؟ اس کے حوالے سے اتفاق سے ہمارے ایک ناظر نے سوال کیا ہے، سوال پوچھا ہے، ایک خاتون ہے درخشاں علوی، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ چغل خوری کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیسے پرہیز کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو چغل خوری سے یعنی غیبت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، چغل خوری یعنی ادھر کی ادھر لگانا، اسے چغل خوری کہتے ہیں۔ کسی کی بات، کسی نے کوئی بات کہی کسی کے بارے میں، جا کر اسے بتا رہے تمہیں فلاں یہ شخص کہہ رہا ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے چغل خوری، بہت بری عادت ہے چغل خوری، اس سے سماج میں بے انتہا فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ چغل خوری یہ جھگڑا کرا دیتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا کرا دیتی ہے، دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہے، فتنہ پیدا کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ چغل خوری مت کرو، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے کہا ویل لکل ہمزہ لمزہ، بعض مفسرین نے کہا لمزہ سے مراد چغل خوری ہے، یعنی جو ادھر کی بات ادھر پہنچا دے، جو شخص چغل خور ہے اس کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کا وعدہ کیا، وعید ہے جہنم کی، سزا اسے ملے گی۔ بہت زبردست، بہت خطرناک گناہ کا نام چغل خوری ہے۔ یہ چغل خوری لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اسباب ہیں، ایک سبب ہے دشمنی، دشمنی کی وجہ سے چغل خوری کر دیتے ہیں، حسد کی وجہ سے چغل خوری کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں، نہ دشمنی ہے نہ حسد ہے، ان کا شیوہ ہی بن گیا، عادت ہی بن گئی کہ جب تک ادھر کی بات ادھر نہ کریں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور وہ مزہ لیتے ہیں، ارے آگ لگا دی میں نے۔ یاد رکھو، آج اگر کسی گھر میں آگ لگائی ہے تو تمہارے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ چغل خور شخص کی بے انتہا مذمت کی گئی ہے، فرض کیا ہے ہمارا، ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ کوئی اگر ہمارے سامنے چغل خوری کرے، کسی کی شکایت کرے آ کر، تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چغل خور شخص کی بات کو جھٹلاؤ، تو تکذیب کرو چاہے وہ صحیح کیوں نہ کہہ رہا ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یعنی اگر کوئی شخص فلاں نے آپ کو یہ کہہ دیا، ہمیں پتہ ہے کسی اور راستے سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے یہ بات کہی، لیکن پھر بھی اسے جھٹلانا، اس کی تکذیب کرنا تاکہ اس کے اندر عادت نہ پڑنے پائے، گھر ہی سے اس ماحول کو بنائے۔ عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ بچے آتے ہیں گھر میں اور ماں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ چغلی ہوتی ہے پہلے دن سے اگر بچوں کو سمجھا دیں بیٹے ادھر کی بات ادھر نہیں کرتے ہیں، چغل خوری بری عادت ہے، تو ظاہر بات عادت بچپنے میں نہیں پڑے گی، تو آگے چل کے اس عظیم گناہ سے انسان بچ سکتا ہے۔
جی ناظرین، ہمارے مہمان نے یہاں پر ایک بہت اچھا ہمیں تربیتی نقطہ بھی بتایا کہ صرف چغل خوری کے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی بری عادتیں ہو سکتی ہیں اگر ہمارے بچوں میں پائی جا رہی ہیں خدا نخواستہ، تو کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اس عادت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بس ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر آپ ہمیں اجازت دیجیے، اخلاق کے حصے کو یہیں پر روکتے ہیں اور ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے کسی اور حصے کا آغاز کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ احکام کا ہے۔ احکام کے حوالے سے جو آپ نے سوالات بھیجے ہیں ان کے جوابات ہمارے مہمان یہاں پر دیں گے۔ بس آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ غور سے ان جوابات کو سنیے تاکہ وہ ہمارے سب کے لیے مفید واقع ہوں۔ ایک سوال کیا ہے ہندوستان سے نعیم عباس صاحب نے، وہ سوال کر رہے ہیں کہ کبھی ٹی وی پر سیریل وغیرہ میں اس طرح کی کچھ عورتیں آتی ہیں، اس طرح کی خواتین آتی ہیں کہ جن کے بال کھلے ہوتے ہیں، یا عورتوں کا لباس مناسب نہیں ہوتا، کیا ہم سیریل میں ایسی عورتوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ ٹی وی جب چلاتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں جن کے بال کھلے ہوئے ہیں یا ان کا لباس مناسب نہیں ہے، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے، کیا ہم ان کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، وہ عورتیں جو عام طریقے سے پردے کی رعایت نہیں کرتی، ان کا سر کھلا ہوا رہتا ہے یا مثلاً ہاتھ کا اکثر حصہ برہنہ ہوتا ہے، تو انسان جب ان کی طرف نظر کرتا ہے تو نظر کرنے کی دو صورتیں ہیں، کبھی خود اس نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی نامحرم عورت کی تصویر یا موویز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی نامحرم عورت کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے تو ناجائز ہے انسان کے لیے کہ نامحرم عورت پر نگاہ کرے، چاہے یہ کہ لذت کی نظر سے بھی نہ دیکھے۔ نامحرم عورت کو بے حجاب دیکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سیریل میں کسی نامحرم عورت کو بے حجاب یا بد حجاب یا نیم برہنہ دیکھ رہا ہے، تو تصویروں کا حکم وہ نہیں ہے جو حکم خود عورت کو دیکھنے کا ہے۔ لہذا فقہ اکرام فرماتے ہیں، اگر لذت کی نگاہ سے انسان کسی فوٹو کو دیکھ رہا ہے یا کسی مووی کو دیکھ رہا ہے تب حرام ہے، بدون لذت دیکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، بنابر احتیاط واجب انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم عورت کو بے حجاب دیکھے، چاہے وہ لذت کی نیت بھی نہ رکھتا ہو۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے کہ کن خواتین سے ہمیں اپنی نظروں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پردہ صرف خواتین کے اوپر واجب نہیں ہوتا بلکہ مردوں کے لیے بھی واجب ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کا پردہ کریں، یعنی اپنے نگاہوں کو محفوظ رکھیں ان تمام موارد سے جن کو شریعت نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، جن کا دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے، یہ سوال پوچھا ہے جناب ذوالفقار علی صاحب نے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہو، اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ وہ اپنی نماز اور روزوں کو انجام نہیں دے سکتا، تو کیا وہ اپنی عبادتوں کے لیے کسی کو اجیر بنا سکتا ہے؟ یعنی زندگی کے عالم میں، ابھی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، تو زندگی میں وہ کسی کو اجرت کے طور پر اپنی نمازیں پڑھوا سکتا ہے، اپنے روزے رکھوا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو ہم سب مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، حیات میں انسان کسی کو بھی اپنی نماز روزہ کے لیے اجیر نہیں بنا سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ دیکھیے، اگر روزہ مثلاً نہیں رکھ سکتا بڑھاپے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس کے مقابل میں جو ہے وہ جو شریعت نے معین کیا ہے اس کو ادا کرے گا۔ اور یہاں تک نماز کا مسئلہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو شریعت نے بتایا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے۔ بہرحال اسے خود نماز پڑھنی ہے، وہ اپنی حیات میں کسی کو بھی اجیر نہیں بنا سکتا ہے۔ خود جیسے بھی ہو سکے وہ جو شریعت نے جو بتایا، جس جیسی اس کی ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری کے مطابق عمل کرے گا، اور اگر بعد میں وہ صحیح بھی ہو گیا ہے تب بھی اس کی نماز کی قضا نہیں کرنا ہے، چونکہ اس کی جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے اس نے نماز ادا کی ہے۔ لہذا بڑھاپے کی وجہ سے بھی اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھیں بیٹھ کے، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھیں، لیکن بہرحال حیات میں کسی کو اجیر نہیں بنا سکتے۔
جی ناظرین، کتنی آسانیاں خداوند عالم نے ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اگر ایک کام ہم کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے تو ہم بیٹھ کر کر سکتے ہیں، نماز اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام راستے ہماری آسانیوں کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال اور ہمیں بھیجا ہے ویڈیو کی صورت میں جناب علی صاحب نے انڈیا سے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ علی صاحب کا سوال خود ان کی زبانی سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں علی مویز دہلی ہندوستان سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، قربانی کرنے کی شرائط کیا ہے اور کیا ایک عورت بھی قربانی کر سکتی ہے؟ شکریہ، خدا حافظ۔
جی دیکھیے، قربانی دو طریقے سے واجب ہوتی ہے، ایک تو حج والی ہے اور دوسری ہے کہ اگر آپ نے نذر مان لی ہے، منت مان لی ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور یہ شرائط جو لکھی گئی ہیں کتابوں میں وہ مینا کے لیے ہے، مثال کے طور پر وہ اس کا جسم پورا سالم ہو، جانور اتنے سال میں داخل ہو گیا ہو، اتنی عمر ہو اس کی، مثال کے طور پر یہ تفصیل جو ہے کتابوں میں ملتی ہیں، یا یہ ہے کہ صحیح سالم ہو، فربا ہو، یہ ساری چیزیں مینا کے لیے ہیں۔ اگرچہ یہاں جو ہم شہروں میں قربانی کرتے ہیں، اگر ایسی جانور مل جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مل رہے ہیں تب بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے ایسی کہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کو تین حصہ کیا جائے، اس کا ایک حصہ جو ہے اپنے استعمال میں لائے، خود اسے کھائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقیروں میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ جو ہے ہدیہ دیں مومنین کو۔ اور جہاں تک مسئلہ یہ کہ عورت قربانی کر سکتی ہے نہیں، تو عورت قربانی کر سکتی ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ حتماً مرد قربانی کرے، بلکہ حج و مینا میں جو ہے وہ انسان جو حاجی خود قربانی کرے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، یا پھر نائب لے، اگر نائب لے تو کوئی، نائب کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال عورت قربانی کر سکتی ہے۔ اور وہ شرائط جو بیان کیے گئے ہیں کتابوں میں وہ حج والے کے لیے، شہر میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اس میں اس شرائط کی رعایت کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو بہتر ہے۔
جی ناظرین، تو آپ نے احکام کے جو ہمارے سلسلے کے آج کے سوالات تھے وہ بھی دیکھے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر کوئی بھی آپ ہمیں نظر دینا چاہتے ہیں، اپنی رائے بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں یا اس پروگرام کو اور کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، تو آپ براہ کرم ہمیں ضرور اپنی نظر اور اپنی جو رائے ہیں وہ ہمارے نمبر پر بھیجیں، ایس ایم ایس کے ذریعے یا ای میلز کے ذریعے۔ فی الحال آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر ہم قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک قرآن کا حصہ مخصوص رکھتے ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے قرآنی علوم کے حوالے سے، قرآنی معارف کے حوالے سے، اور اہل بیت اطہار نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کے بارے میں آپ مختلف چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جو آپ کے ناظرین کے سوال ہوتے ہیں انہیں کے مطابق ہمارے مہمان جواب دیتے ہیں۔ تو آپ قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ شوزب حسنین صاحب کا سوال ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن کے کس سورے کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی اچھا سوال کیا ہے آپ نے، قرآن مجید کے کس سورے کی تمام آیتوں میں لفظ اللہ آیا ہے؟ یقیناً یہ سبھی کے لیے ایک اچھی معلومات ہوگی کہ یہ جاننے کی کون سا سورہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ تو وہ سورہ سورہ مجادلہ، مجادلہ کہلاتا ہے، کہ جس میں ہر آیت میں اللہ موجود ہے، بلکہ ٹوٹل جب آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 40 مرتبہ اس میں لفظ اللہ کا استعمال ہوا ہے، 22 آیتوں میں 40 مرتبہ۔ اور یہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہوں کہ یہ خود سورہ جو ہے کتنی عظمت کا حامل ہوگا کہ جس میں اللہ نے اپنا ذکر بار بار کیا ہے، لفظ اللہ کی جو خداوند متعال کی تمام صفات کمالیہ کا عکاس ہے، بیان کرتا ہے اللہ کے تمام صفات کمالیہ کو، اس کا بار بار ذکر ہوا ہے۔ یہ سورہ جس میں بار بار لفظ اللہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے سلسلے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ المجادلہ، جو سورہ مجادلہ کی تلاوت کرتا ہے، کتب من حزب اللہ یوم القیامہ، اس کا شمار قیامت کے دن حزب اللہ میں ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، قیامت میں حزب اللہ کامیاب ہوں گے، کامیابی اور سعادت انہی کو ملے گی. تو آئیے یہ سورہ کے جس میں بار بار لفظ اللہ ہے سورہ مجادلہ، ہم اس کی تلاوت کریں، ان کے معنی و مطالب کو سمجھیں، اپنی زندگی میں عملی کریں تاکہ ہم قیامت کے دن حزب اللہ یعنی اللہ کے گروہ میں شمار ہو سکیں.
جی ناظرین، ہمیں خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا روز حشر، وہاں قرآن کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، بلکہ کہا گیا ہے کہ قرآن شکایت کرے گا کہ خدایا میں ان کے درمیان موجود تھا لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں سیکھا، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور میرے اوپر عمل نہیں کیا. اس کے بعد ہم ایک قرآن کا سوال، ایک اور سوال لیتے ہیں. قرآن کا یہ سوال کیا ہے تبسم زہرا نے. تو یہ جو ہماری ناظر ہیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ علماء دین فہم قرآن کو اپنے لیے مخصوص کیوں جانتے ہیں، کیا عام لوگ قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ یعنی ان کی نظر میں یہ ہے کہ جیسے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا ہم سے مخصوص ہے، تو سوال ان کا یہی ہے کہ عام لوگ قرآن کو کیوں نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے جواب اس کا دے رہے ہیں جناب مولانا سید احتشام رضوی صاحب قبلہ. تو مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو آسان زبان میں نازل کیا ہے، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن سمجھے، ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، لیکن آسان زبان میں یا آسانی کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خود اپنی عقل کے ذریعے سے قرآن کے تمام مفاہیم کو سمجھ سکتا ہے. قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے، اور اس باطن کے بھی باطن ہیں. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی الف با کو پڑھنے کے لیے بھی ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے. انسان الف با پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں بھی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک استاد اسے بتاتا ہے کہ الف جو ہے وہ کیسے لکھا جائے گا، بے جو ہے وہ کیسے لکھا جائے گا. ایک شعر جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کبھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، معلم کی ضرورت ہوتی ہے، دانشور کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا قرآن مجید چونکہ اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے، اور باطن کا بھی باطن ہے، لہٰذا اس کے واقعی جو معنی ہیں، اس کے جو واقعی مفہوم ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے جو اس فن کے ماہر ہیں.
ناظرین، علماء یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن صرف ہمیں سمجھنا چاہیے یا صرف ہمیں ہمارا حق ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، نہیں، بلکہ علماء جیسے ہمارے مہمان نے بھی کہا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کسی بھی فن کو جاننے کے لیے جو اس کے اہل فن ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کی طرف رجوع کیجئے، ورنہ ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کو قرآن سمجھنا چاہیے. اور جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں وہ اسی پر زور دیتی ہیں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے. تو یہاں پر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال اور لیتے ہیں. یہ سوال کیا ہے علی مہدی صاحب نے. سوال ہے ان کا کہ کیا ضرورت ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھا جائے؟ کیا ہم اپنی زبان میں یعنی اردو میں یا انگلش وغیرہ میں نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمان اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں.
چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا ضرورت یہ ہے کہ اسے اسی زبان میں اس کی تلاوت کی جائے جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. عربی زبان یہ اہل بیت اطہار کی زبان ہے، عربی زبان قرآن مجید کی زبان ہے. روایت میں وارد ہوا ہے کہ سب سے بہتر زبان جو دنیا میں ہے وہ عربی زبان ہے، لہذا عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کی جائے، عربی زبان میں قرآن کی قرآت کی جائے. چونکہ قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہیں، قرآن مجید نے جو فصاحت بیان کی ہے، قرآن مجید نے جو بلاغت بیان کی ہے، وہ ظاہر ہے الفاظ میں قرآن کی فصاحت ہے، الفاظ میں قرآن کی بلاغت ہے. اب انسان اگر اسے دوسری زبان میں پڑھتا ہے تو وہ فصاحت اور بلاغت کو تو لحاظ نہیں کر سکتا ہے، فصاحت اور بلاغت کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا عربی زبان کے اپنے آداب ہیں، لہٰذا عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کی جائے. البتہ دوسری زبانوں میں، مثلاً اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ اردو میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اس کا، لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن کی زبان جو ہے اسی زبان میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے.
ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو عربی ہی میں پڑھیں. مثال کے طور پر آپ نماز میں قرآن جو پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی میں آپ تلاوت کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ سمجھنے کے لیے کہ خداوند عالم ان آیتوں میں ہم سے کیا چاہتا ہے تو اپنی زبان کی مدد سے بھی اس کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ معارف آپ کو حاصل کرنے چاہیے، وہ جس زبان سے بھی آپ آشنا ہیں ان کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، یہ قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمانوں نے، لیکن یہاں پر ہم مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے ایک اور حصے کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو یہ حصہ ہے طب اسلامی کا، جس میں معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق جو ہماری بدن کی مشکلات ہیں ان کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے مہمان یہاں روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلا سوال ہے حیدر صاحب کا، جو انہوں نے ہندوستان سے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے، اور اپنی پیاری آواز میں یعنی آڈیو کی صورت میں انہوں نے سوال بھیجا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے ناظر کا سوال سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں، اور جناب سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ اس پر گفتگو فرما رہے ہیں۔
السلام علیکم، میں انڈیا سے حیدر بول رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں میرا ایک سوال ہے، سارے سال نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ السلام علیکم، اللہ حافظ۔
سارا سال نزلہ رہنا، اس کے بھی کچھ مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے قوی سبب جو ہے انسان میں مغز اور اعصاب کی کمزوری ہے۔ انسان کے دل کی جو حرکت ہے وہ بعض اوقات تیز ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، جو یہ باعث بنتی ہے کہ انسان سارا سال نزلہ زکام کی مشکل میں مبتلا رہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی ہدایات اور سفارشات کے مطابق کچھ چند چیزیں ایسے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جن کو استعمال سے انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے ہاں منقع ملتا ہے، جس کو مویز منقع کہا جاتا ہے، اس کے روزانہ 10-15 عدد دانے صبح ناشتہ اور ناشتے سے پہلے اگر آپ کھا لیں تو انشاءاللہ یہ مشکل آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھنے چنے جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے اگر آپ چند دانے صبح اور کھانے سے پہلے ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل بہت ہی آسانی سے دور ہو سکتی ہے۔ پھلوں میں سے اگر آپ بہی کا استعمال زیادہ کریں، اگر آپ کے امکان میں ہو بہی استعمال کریں اور سیب استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ نزلہ اور زکام جو ہے یہ بھی آپ کی مشکل آسان کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ شہد کا استعمال اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تمام بیماریوں میں یہ مفید ثابت ہوتا ہے، اور بلکہ ہر بیماری کا علاج شہد میں موجود ہے، تو شہد کا استعمال بھی ساتھ رکھیے، انشاءاللہ نزلہ زکام سے آپ کی جان چھٹ سکتی ہے۔
ناظرین شہد ایک ایسی نعمت ہے خداوند عالم نے جس کو مومنین کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ اس میں مومنین کے لیے شفا ہے، نہ جانے کتنی بیماریوں کا علاج ہے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اکثر بیماریوں کا علاج شہد ہے۔ تو اسی سلسلے میں یعنی طب اسلامی کے سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو سوال ہے وہ سوال پوچھا ہے اسد جمانی صاحب نے، اور ان کا سوال بھی بہت اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت جلدی تھک جاتا ہوں، کوئی بھی کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی، اس کا کوئی حل بتائیے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے، تھکن انسان کے بدن کی یہ جو ہے نا انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان کے جسم کا تقاضا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بہت جلدی تھک جاتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں ہمارے مہمان جناب خادم حسین رضوی صاحب قبلہ، آئیے مل کر اس کو دیکھتے ہیں۔
انسان کا جسم بہت جلدی تھک جانا یا انسان کے اندر احساس کمزوری ہونا، یہ بھی بعض مختلف اسباب کی وجہ سے انسان کو مرض لاحق ہوتی ہے، جس میں انسان کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، جس کے اسباب مختلف ہیں جو ہم ابھی بیان نہیں کرنا چاہتے، فقط ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، اپنے جسم کی حفاظت کیجئے، جس کو بعض خاص اور اچھی غذاؤں سے اپنے جسم کی صحت کو برقرار رکھیے، جن میں سے احادیث کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی پیارا نسخہ ہم تک موصول ہوا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اس کا بدن جو ہے قوی رہے، صحیح و سالم رہے اور جلد جلد بیمار نہ ہو، اس کو چاہیے کہ جو کی کھیر استعمال کریں. جو کی کھیر استعمال کریں، اس کے اندر دو تین دانے آپ کھجور کے بھی ڈال سکتے ہیں، اس کے اندر شہد بھی ڈال سکتے ہیں، اور جو ہے دودھ کے اندر جو کی کھیر بنائیں اور کھجور اور شہد ڈال کے یہ استعمال کیجیے. انشاءاللہ آپ کا بدن جو ہے چند ہی دنوں میں بہت ہی صحت و سلامتی کو حاصل کر لے گا اور آپ کی یہ مشکل دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ نہیں کر پاتے تو روزانہ چند عدد انجیر کا استعمال شروع کیجیے. انجیر کا استعمال کرنا جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے. اور آخر میں اگر یہ بھی نہیں کر پاتے تو روزانہ حد اقل ایک گلاس دودھ اور ایک چمچہ شہد کا صبح و شام استعمال کیجیے. انشاءاللہ آپ کی کمزوری بہت جلد دور ہو جائے گی.
ناظرین بہت شکر گزار ہیں، یہ ہمارے طب پروگرام کا حصہ تھا جو طب سے مخصوص تھا، اور یہاں پر جو طب اسلامی کے سوالات آپ کے تھے ان کے جوابات ہمارے مہمان یہاں پر دے رہے تھے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کریں گے کہ ہمارے جو ٹیلی فون نمبرس ہیں یا ایڈریسز ہیں وہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں بھیجیے، لیکن ہم گزارش یہ کریں گے کہ اگر آپ ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کریں تو آپ کے سوال کا فوراً جواب دیا جائے گا. آپ کے سوال کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور جن ناظرین کے سوالات کے جوابات ہم نہیں دے پائے ہیں انشاءاللہ بعد کے پروگراموں میں ان کے جوابات دیے جائیں گے. فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.